بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللہ کا فضل یہ ہے کہ پروردگار نے آسانی کے ساتھ مختصر سے وقت میں 20 رکعت بلکہ 27 رکعت جماعت سے پڑھا دیے. اجتماعی نظام اور شریعت کے جو انفرادی نظام اجتماعی نظام میں برکتیں ہیں وہ اس سے سمجھ میں آتی ہیں. عام دنوں میں اگر ہم کو بولا جائے کہ بھئی آپ 30 رکعت تک نماز ادا کرو اور دو پارے اس کے اندر پڑھو، تو بظاہر اس مختصر وقت میں 1.5-2 گھنٹے کے وقت میں 2 پارے بھی ہو گئے ہمارے، 30 رکعتیں بھی ہو گئی، الحمدللہ تعالی وقت بھی گزر گیا. اور بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو وقت جو چل رہا ہے بہت ہی برکت والا وقت چل رہا ہے الحمدللہ، کہ ہم لوگ 10:50 پہ بھی جماعت ہوتی ہے، عشاء کی نماز 10:50 پہ ہوگی، پھر اس کے بعد میں تراویح شروع ہوتی تھی، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ 7:30 بجے ہی جو ہے نماز ہو رہی ہے، اور وقت مختصر وقت میں یہ کام ہو گیا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. سورۃ الفاتحہ میں حق تعالی شانہ نے اپنا تعارف بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ذات ہے، مالک ہے. قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ قیامت یوم الدین کو کہا جاتا ہے. عبادت اور استعانت اللہ ہی کا حق ہے، انسانوں کو صرف اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے. صراط مستقیم مانگنا چاہیے، صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا چاہیے. اور صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، صلحاء کا، صدیقین کا، شہداء کا راستہ ہے. یہود و نصارہ جن راستوں پر پڑھ کر کے گمراہ ہوئے، اس سے بچنے کی ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا اور درخواست کرنی چاہیے. یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر مختصراً پڑھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے. سورۃ الفاتحہ ام الکتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے. پورے قرآن مجید کا اس میں خلاصہ ہے. پورے قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضمون ہیں: توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون، آخرت کا مضمون. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ کا تعارف آ گیا، توحید کا مضمون ہے. مالک یوم الدین میں رسالت کا، قیامت کا مضمون آ گیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم کے اندر رسالت کا مضمون آ گیا ہے، انبیاء اور صدیقین وغیرہ کا جو راستہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. پھر اس کے ذیل میں عبادت و استعانت بھی، صراط مستقیم اور ہدایت بھی اس کے اندر آئی ہے. اور سورۃ الفاتحہ سے لگ کر ہی ہدایت طلب کرنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا. اس کے بعد ہی دوسری آیت میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھد للمتقین، جس ہدایت کو تم مانگ رہے ہو، ہدایت یہ پورے قرآن میں اب تم کو ملے گی. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ اہدنا الصراط المستقیم قرآن پاک ہے. یہ قرآن پاک صراط مستقیم ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا اس میں سامان ہے. قرآن پاک کی ابتدائی بنیادی آیتوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اہم مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، قیامت کا یقین رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. غیب بنیادی چیز ہے. ایمان والوں میں، غیر ایمان والوں میں، مسلم اور نان مسلم میں فرق کیا ہے؟ علماء بھی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ غیب بن دیکھے، بغیر کسی سائنس کے. اس زمانے میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی پروف کر دو، اس کے بعد مانیں گے. سائنس کی بنیاد پر مانیں گے، تحقیق ہونے کی بنیاد پر مانیں گے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا یقین خبر پر زیادہ ہونا چاہیے نظر کے مقابلے میں. آپ کو دیکھنے پر اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے جتنے نبی اور اللہ کی بات پہ یقین ہونا چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب کا یہی مطلب ہے کہ ہم کو بتایا گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پورا یقین ہے. فرشتوں کا نظام، رسولوں کا نظام، انبیاء 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے. آخرت قائم ہوگی، اس پر ہمارا یقین ہے. جنت و جہنم کا نظام ہے، ہمارا اس پر یقین ہے. یہی سکھایا جا رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ، اور نقام نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر بھی ان کا یقین ہے، ساری وحیوں پر ان کا یقین ہے، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب پر مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یقین ہوتا ہے. پہلے اور دوسرے رکوع کے اندر حق تعالی شانہ نے یہ ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو اے لوگو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ عبادت کرو گے تو جہنم سے بچو گے، اللہ کی توحید اختیار کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے دلائل کو بیان فرمائے ہیں۔ یہ توحید کی دلیل کیا ہے؟ زمین کا نظام، آسمان کا نظام، پانی کا نظام، پھلوں کا نظام، فروٹ کا نظام، غلوں کا نظام، جو کھاتے ہو، جو پیتے ہو، جو رہتے ہو، وہ کون چلاتا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے۔ تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ یہی توحید ہے، یہی عبادت ہے۔ پھر قرآن مجید کے تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے اللہ کی جانب سے ہونے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، ابتدا کیسے ہوئی اور تمہارے آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے بشر ہیں، ابو البشر ہیں، ان سے کائنات میں انسانوں کا نظام اللہ رب العزت نے قائم فرمایا ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ خلافت اللہ کو خلیفۃ اللہ بن کر کے آئے ہیں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں کیوں ہیں؟ خلافت الہی قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے احکامات کو دنیا میں قائم کرنا ہمارا مقصد ہے، اور جو قائم کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو قائم نہیں کرے گا ناکام ہوگا۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد یہی سمجھایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ذریعے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکر آیا، ان کے 40 واقعات کو اور 40 قباحتوں کو اس آدھے پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پوری تفصیل ہے اس کی۔ لیکن مضمون جو بنیادی ہے، وہ ان بنیادی مضامین میں سے ایک بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کٹ حجتی تھی، ہر بات میں کیوں چوں چرا کرنا، کیوں ہے ایسا، کیوں ہے ویسا، کیوں نہیں ہے ایسا، کیوں ہو جاتا ویسا کیوں ہو جاتا، جیسا کہ آج کل لوگوں میں ہو رہا ہے۔ اور بھی ان کی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان دو رکعات کے اندر، بلکہ دو پوپاروں کے اندر، آدھے پارے کے اندر۔ اہم واقعہ جو بیان کیا گیا ہے بقرہ نام سے، سورہ بقرہ کا نام بقرہ اسی وجہ سے ہے کہ بقرہ جو ہے گائے اور بیل کو کہا جاتا ہے، یہ تا جو ہے مؤنث کی نہیں ہے بلکہ تا مبالغے کی ہے، بقرہ کے معنی بیل کے ہیں۔ اور بیل کا واقعہ اس میں آیا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص میں اس زمانے کے اندر کسی لڑکی سے، واقعہ مختلف بیان کیا جاتا ہے، نکاح کرنا چاہتا تھا، نکاح نہیں ہوا اس کا لڑکی سے، تو جس نے نہیں دیا اس نے اس شخص کو قتل کر دیا، بیٹی جس نے نہیں دی اس نے اس کو قتل کر دیا، داماد جو ہونے والا تھا وہ نہیں ہو سکا تو اس نے قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد میں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بات چھپاتا کرتا، الٹا ہی لوگوں پر ڈالنے لگا کہ انہوں نے کیا ہوگا، انہوں نے کیا ہوگا۔ وہاں تفتیش شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ گیا کہ بھائی معلوم ہونا چاہیے کس نے قتل کیا، کیا ہوا کیا نہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے، اس واقعے کے ذریعے سے، جو واقعے کے ذریعے سے تو کئی مضمون سمجھائے گئے ہیں، اصل جو مضمون ہے اس میں وہ توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مضمون ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ لوگ مقدمہ لے کر کے گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے مسئلہ رکھا کہ پروردگار یہ مسئلہ ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں اور مسئلہ جو ہے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، تو اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو بہت تفصیل ہے اس کی۔ گائے کا اصل میں بنی اسرائیل کے اندر گائے کی محبت پہلے سے پائی جاتی تھی، اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے سے کئی چیزوں کو ان میں ثابت کرنا بھی چاہ رہے تھے، کئی چیزوں کا درس بھی دینا چاہ رہے تھے۔ ایک تو اپنی قدرت کا مظاہرہ، اور دوسرے ان کے اندر سے گائے پرستش کی اور گائے کی محبت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ پہلے سے چلتی آ رہی تھی، گائے کی عبادت تھی، اور وہ پہلے سے اس نے سامری جادوگر نے بھی گائے کے اندر جو ہے مٹی ڈال کر کے آوازیں پیدا کر دی تھی، اس کے بعد میں اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ بھی مشہور واقعہ ہے۔ تو گائے کی محبت ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ گائے ذبح کر کے ان کے اندر سے وہ چیز ختم کریں، دوسرے اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں۔ تو گائے، انہوں نے کہا کہ گائے کا اس سے کیا تعلق ہے، آپ قاتل کا پتہ کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں گائے کو قتل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نبی ہو کر میں اللہ کے حکم کے خلاف ایسے موقع پر نہیں کہہ سکتا، یہ تو جاہلانہ کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے بیان کرو، پوچھو کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہو، نہ جوان ہو نہ دیڑھ عمر ہو، بیچ والی ہو۔ عوان بین ذلک فعلوا ما تؤمرون، جو حکم مل رہا ہے وہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ گائے ٹھیک ہے ایسی ہونی چاہیے، یہ تو عمر معلوم ہو گئی، رنگ کیسا ہونا چاہیے، ما لونها، قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، پیلے رنگ کی گائے ہو۔ اللہ نے فرمایا رنگ ہونا ہے ایسا، رنگ لاؤ گولڈن کے رکھا۔ اور اس میں کسی قسم کا دھبا نہ ہو، گہرا رنگ ہو، دیکھتے ہی خوشنما معلوم ہو، ایسی گائے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بھی یہ معلوم ہو گیا، آگے تھوڑا سا معاملہ ہم کو اور واضح نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ اب ہم ہدایت پا لیں گے، اور کیسی ہونا چاہیے بیان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الارض، ایسی گائے ہو جو صرف پالنے کے لیے رکھی گئی ہو، اس کو ہل جوتنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، کوئی کام کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، بس اس کو آرام سے پال کر کے رکھا گیا ہو، مسلمت اللہ شیت فیحہ، وہ داغ دھبوں سے اور عیبوں سے، بیماریوں سے بھی پاک ہو، کسی قسم کا داغ دھبا بھی اس کے اندر نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا معلوم ہوا، الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے ذبح کر دیا، ذبح ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لے کر کے قاتل مقتول جو آدمی پڑا ہوا ہے اس کو لگا دو۔ چنانچہ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت لے کر کے مقتول کو لگایا گیا جو قتل ہوا تھا، تو وہ اٹھ کر کے قاتل کا نام بتایا، پھر مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اپنی قدرت بتانا چاہ رہے تھے اس واقعے، گائے کے واقعے کے ذریعے سے، اور دوسرے اس واقعے کے ذریعے سے ان سے گائے کاٹنے کی، جو گائے نہ کاٹنے کا ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ جیسا کہ آج کل ہندوؤں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ گائے کے نام پہ نہیں جانا، نہ اس کو ذبح کر سکتے، نہ اس کا گوشت کھا سکتے ان کے نزدیک، نہ کچھ کر سکتے، تو وہ چیز بھی ختم کرنا مقصود تھا۔ پھر قدرت کا مظاہرہ بھی اللہ رب العزت کا مقصود تھا۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک معاملہ حل کیا، اس واقعے کی وجہ سے سورت کا پورا نام جو ہے سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اور بھی مضامین ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہے، اسی طریقے سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، جادو جو ہے اسلام میں، جادو کی بعض قسمیں جو ہوتی ہیں کفر ہیں، جس میں غیر اللہ سے مدد لی جائے، ہندوؤں کے پاس کام کیا جائے، دیوی دیوتاؤں کے نام پہ کچھ چڑھاوا کیا جائے، یا یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کے کرتوت وغیرہ کے مستقل کام کیے جائیں، یہ سراسر کفر ہوتا ہے۔ بعض جادو وہ ہوتے ہیں جو کفر نہیں ہوتے لیکن فاسقانہ کام ہے، فسق والا کام ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی پہ کچھ کرا دینا چاہ رہے ہیں آپ، ساس بہو میں کچھ کرا دینا ہے، شوہر بیوی میں کچھ کرا دینا ہے، تفریق بین الزوجین کر دینا ہے، میاں بیوی میں جدائیگی ڈال دینا ہے، یہ چیزیں پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں اسلام کے اندر سخت ممنوع ہیں اور حرام ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ کہ کافرانہ کام نہ کرتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کرے گا، بادشاہ کو یہ اختیار ہے کہ قتل کرنا چاہے تو قتل کر دے سکتا ہے، اس کو جادوگر کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلام میں، اتنا سخت عمل ہے یہ، اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اس میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور کیوں سحر کا نظام چل پڑا تھا، اس کی تاریخ وغیرہ بھی اس کے اندر آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا، قبلے کا تذکرہ آیا۔ قبلے کے اندر بہت بڑا ایشو ہوا تھا ایک زمانے کے اندر۔ پہلے چند دنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تھے تو اس طریقے سے نماز ادا کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا، دونوں قبلے حضور جو ہے کور کر لیتے تھے۔ مدینے میں گئے تو ایک کو کور کر سک رہے تھے، ایک کو نہیں کر سک رہے تھے، چونکہ رخ الگ الگ ہو گیا تھا وہاں۔ کعبے میں جدھر ٹھہرو آپ، ادھر جس طرف چاہے رخ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، تو حضور دونوں کو جو ہے رخ کر لیتے تھے۔ مدینے جانے کے بعد میں یہ صورت حل مشکل ہو گئی، تو حضور نے جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز یہی تھا کہ مشرکوں کے عمل کو نہیں لیتے تھے بلکہ اہل کتاب کے عمل کو لیتے تھے جب تک وحی نہیں نازل ہوتی تھی۔ تو وہاں جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ملا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، یہی سارے گزشتہ انبیاء کا قبلہ ہے۔ 16-17 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ تو ادھر ایشو یہ ہوا کہ بھائی بعض یہ کفار یہ کہنے لگے معلوم نہیں ہمارے آبا و اجداد کے قبلے کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے، محمد شک میں پڑ گئے، ان کو خود اندازہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہودی کہنے لگے دیکھو ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہم صحیح ہے۔ تو لوگ شک میں آ گئے کہ واقعی نعوذ باللہ من ذلک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا کیسا ہے، یہ کبھی اس کو اختیار کر رہے ہیں کبھی اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی اس میں امتحان رکھا تھا، کفار کا بھی اس میں امتحان رکھا تھا، چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اعتراض کیا۔ اللہ یہ چاہتے تھے اللہ رب العزت کہ جن لوگوں کو تھوڑی سی مناسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ ہاں بھائی یہ ہمارے پچھلے انبیاء کے قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، لہذا ان کا دین برحق ہے، ان کو قبول کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس سے یہ چاہ رہے تھے، لیکن بجائے اسلام قبول کرنے کے اعتراض کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر سے جو ہے قبلہ اول کو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب کعبہ کو قبلہ بنایا تو پھر شور شرابہ اٹھا کہ بھائی پہلے کعبہ، پھر جو ہے بیت المقدس، پھر کعبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، کعبہ مقصود نہیں ہے، در و دیوار مقصود نہیں ہے، اللہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے مسلمانوں کو اس طرف رخ کرنے کا, کبھی ادھر کبھی ادھر, جب اللہ نے حکم دیا ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہے. تو بتلا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کا حکم اصل ہے, کسی در و دیوار کا اصل حکم رخ کرنا اصل اور مقصود نہیں ہے. اور بھی مضامین اس کے اندر آئے ہیں, جیسے بالکل ربا کے موقع پر اللہ رب العزت نے ایک یہ سلسلہ بہت لمبا چلا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, مشرق کی طرف رخ کرو مغرب کی طرف رخ کرو, ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے, یہ نیکی کا کام نہیں ہے, غیر ضروری کام ہے. اصل نیکی کا کام کیا ہے؟ ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ملائکہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان, وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل. نیکی کا کام یہ ہے کہ آپ مال کو چاہتے ہوئے بھی, خود ضرورت رکھتے ہوئے بھی رشتہ داروں کو مال دو, یتیموں کو مال دو, مسکینوں کی مدد کرو, مسافروں کی مدد کرو, سوالیوں کی مدد کرو, وفر رقاب, لوگوں کو قید سے آزاد کرنے میں مدد کرو, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور جو عہد کیے ہو, وعدے کیے ہو, پیمان کیے ہو, ان کو پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, جنگ کے میدان میں اور تنگی کے موقع پر, خوشی کے موقع پر صبر سے رہو, ڈٹے ہوئے رہو, اسلام پر جمے رہو. اولئک الذین صدقوا, یہی سچے لوگ ہیں, یہی جو ہے متقی لوگ ہیں, ایسے ہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے. پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, سے روزوں کا تذکرہ ہے. ایمان والوں, یہ روزے تم پر نہیں ہیں, پہلے بھی لوگوں پر تھے, تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں, وہ لوگ بھی رکھے ہیں, تم بھی روزے رکھنے کا اہتمام کرو. ہاں جو لوگ مریض ہیں, سفر پہ حالت میں ہیں, وہ روزے اس موقع پر نہ رکھیں, بعد میں رکھ لیں. اس زمانے میں غلطی روزے کی حالت میں یہ ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ جو تھوڑی موڑی شوگر آ جا رہی ہے اس کی وجہ سے روزے نہیں رکھے, فدیے دے دے رہے. مسئلہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فدیہ وہ شخص دے سکتا ہے, فطرہ وہ شخص دے سکتا ہے جو بالکلیہ طور پر کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا. یہاں تو چھوٹے دن بھی آتے ہیں نا بھائی, ساڑھے چار سوا چار کو مغرب ہو جاتی, ان چھوٹے دنوں کے اندر کوئی بوڑھا آدمی یا شوگر کا مریض, شوگر کا پیشنٹ روزہ رکھتا ہے, اس کو قضا ان دنوں میں کرنا ہے. جو فدیے دیں گے وہ قبول نہیں ہوں گے. اگر چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے, ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لمبے روزے نہیں رکھ سکتے, چھوٹے رکھ سکتے ہیں, تو شارٹ دنوں کے اندر جو روزے رکھ سکتے ہیں شارٹ دنوں کے اندر قضا کرنا ضروری ہے. اگر شارٹ دنوں کے اندر بھی نہیں رکھ سکتا ایسا بیمار آدمی ہے, تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے. مسئلہ فدیہ دینے کا یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اسی طریقے سے ہلال کا تذکرہ آیا ہے, کہ چاند دیکھنے کا تذکرہ. چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے لیے, حج کے لیے, قربانی کے لیے, رمضان کے لیے متعین کیا ہے. اس واسطے چاند کا حساب ہمیشہ رکھنا چاہیے. کیلکولیشن کا اعتبار نہیں ہے زمانے کے اندر. 2050 تک بنا ہوا کیلنڈر ہے, اور یہی نہیں پوری دنیا کے اندر لوگ قائم کیے ہوئے ہیں. مکہ میں ام القرا والے بھی چھاپ کے رکھ دیے, اس کے حساب سے ہی وہ لوگ چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. چاند کے نظام میں جب دکھا تو رکھنا ہے, نہیں دکھا تو 30 کا مہینہ مقرر کر لینا ہے. یہی سنت ہے, یہی طریقہ ہے, صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. دوسرا ایک اہم مضمون طلاق کا اور اسی طریقے سے نکاح وغیرہ کا مضمون بیان کیا گیا ہے. اس زمانے میں جو اہم مسئلہ پیش آ رہا ہے, قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو طلاق کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو دینے کی ہے وہ دو مرتبہ دینا چاہیے. اس میں کچھ آگے پیچھے کرنے کا امکان رہتا ہے. دو دینے کے بعد بھی آدمی کو گنجائش رہتی ہے, مرد کو بھی عورت کو بھی. تیسری دینے کے بعد میں آپشن نہیں رہتا, چاہے ایک ہی وقت میں تیسری دو یا الگ الگ کر کے تیسری دے دو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تین طلاق دینے سے تین نہیں ہوتی, ایک ہوتی. ہمارے پاس مسئلہ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, بخاری شریف کی روایت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, نسائی کی روایت ہے, مختلف روایتیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے 100 طلاق دے دی. حضور نے فرمایا کہ تین واقع ہوئی, 97 ضائع ہو گئی. تو 100 دیے تو تین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک تو نہیں ہوئے نا وہ. تو اگر کوئی تین دے گا تو تین ہوں گے یا ایک ہوں گے؟ حضور 100 کو تین بول رہے ہیں تو تین کو تین نہیں بولیں گے, تین کو تین بھی بولیں گے. اسی طریقے سے کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں. تو تین طلاق تین ہی ہوتی ہے, تین طلاق ایک نہیں ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تین طلاق دے دینے کے بعد میں آپشن نہیں رہتا. تو آپشن کیا ہوتا ہے؟ آپشن یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ عورت اور یہ مرد دونوں نکاح میں نہیں رہ سکتے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ عورت دوسرے آدمی کے پاس جائے گی. تم اس قابل نہیں ہو, چلو ٹھیک ہے, اگر تم نے ایک ساتھ طلاق دے دی ہے تو تم قابل نہیں ہے کہ عورت کو رکھ سکو. اگر تم سوچ سمجھ کر ہی تین دیے ہیں تو ایسی صورت میں سمجھداری کی بات یہ ہے کہ یہ عورت اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے, کسی اور جا کر کے گھر بسا لے گی. تو اس لیے تین طلاق دینے کے بعد میں مرد عورت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. عورت کسی اور کے نکاح میں جائے گی, پھر وہ دونوں میاں بیوی بنیں گے, میاں بیوی کا رشتہ ان کا قائم ہوگا, اس کے بعد اتفاق سے وہ چھوڑ دے, اس کے بعد میں وہ وہاں پر بھی نبھا نہیں ہو سکے, پھر یہاں آنا چاہے تو تب جا کر کے یہاں آ سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے. تو تین طلاق کے مسئلے اس زمانے میں بہت چل رہے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ طلاق ایک ہی دینا ہے, طلاق سنت جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، ایک مرتبہ طلاق دیں گے، عورت کی عدت گزر جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، تین پیریڈ عورت کے ہونے پر نکاح ختم ہو جاتا ہے. تین طلاق دینا گناہ ہے، تین طلاق دینا گناہ ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ فلموں میں دیکھ لیے، نہیں معلوم کیا ہوا، نہیں معلوم، تین ایک ساتھ دیتے ہیں طلاق 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 بول کے. ایک ہی طلاق دینا چاہیے، اور لکھت میں دیں گے تو اچھا رہے گا، اور زبان پہ یہ بار بار لانا بھی نہیں ہے. اور اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب طلاقیں بہت ہوں گی، چنانچہ کثرت ہے. ہر ہفتے میں ہمارے پاس دو سے تین فتوے طلاق کے جاتے ہیں یہاں سے. تین طلاق کے مسئلے بے شمار ہے، اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے. زمانہ بھی بگڑ گیا ہے. زمانہ کیا ہو گیا کہ لوگوں کے اندر برداشت کم ہو گئی، یہ نہیں کر سکتے چلو بھائی تم تمہاری جگہ لے لو ہم ہماری جگہ لے لیں، یہ مسئلہ چل رہا ہے. حالانکہ پہلے آپ حضرات جانتے ہیں پرانے لوگ کہ ڈولی جاری تو ڈولا ہی آنا بولتے تھے، بچی کی ڈولی جاری تو وہ گھر سے ڈولا ہی نکلنا تمہارا، بس نبھا لو، رہ جاؤ وہاں پر، صبر کر لو، کسی طریقے سے مشقت کے ساتھ زندگی گزار لو، یہ چاہا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہوا، کچھ ہو گیا تھوڑا سا مسئلہ، بھائی تمہاری جگہ تم ہو جاؤ، ہماری جگہ ہم ہو جاتے، یہ ایسا نہیں ہوتا. صبر سے رہنے کا ہے، اسلام میں نباہ کی بھی بہت ضرورت ہے. اور محض اس بنیاد پہ کہ محبت کی بنیاد پہ یا حقوق کی بنیاد پہ نکاحی رشتے نہیں جمتے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو پھر پوری دنیا میں نظام تباہ ہو جائے گا. بہت سے کنڈیشنوں کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے، حالات کو نبھانا بھی پڑتا ہے. اللہ پاک صحیح المعمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین. الحمدللہ.